ان آیات سے جو آج ہم نے پڑھی ہیں، بنی اسرائیل کا کیا نقشہ ذہن میں آتا ہے اور بنی اسرائیل کی ان باتوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے اور ان باتوں میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ تو دوبارہ سے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہاں اللہ تعالیٰ کا انعام ان پہ نظر آتا ہے، یہ آٹھواں انعام ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش پر، ان کے پیغمبر کی دعا پر، ان کے لیے پانی کا انتظام فرمایا، اور وہ بھی بہترین طریقے سے جیسا ان کو چاہیے تھا، ہر گروہ کے الگ الگ پینے کی جگہ، اور ان کو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی گئی، کھلو و شربو من رزق اللہ، اور روکا کس چیز سے؟ کیا بس فساد نہ کرو، بگاڑ نہ کرو۔ زمین میں فساد کس طرح ہوتا ہے؟ ناشکری، بے صبری، حرص اور گھمنڈ سے۔ ناشکری کیا ہوتی ہے؟ کسی کا احسان نہ ماننا۔ بے صبری، حالات بدلنے کا انتظار نہ کرنا۔ حرص، جو ملا اس کا قناعت نہ کرنا، زیادہ کے حصول کے لیے دوسروں کے حصے پہ ڈاکہ ڈالنا۔ گھمنڈ، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا۔ اور اصلاح کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ فساد ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ شکر سے، صبر سے، قناعت اور عاجزی سے۔ پھر اگلی آیت میں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بنی اسرائیل کے کس کردار یا کس چیز کی طرف یہاں اشارہ ہے؟ ان میں صبر نہ تھا، اور خاص طور پر کس چیز کے معاملے میں صبر نہیں تھا؟ کھانے پینے کے معاملے میں کیا صبر نہیں تھا؟ ایک کھانا نہیں کھا سکتے، قناعت پسند نہیں تھے، ایک کھانے پہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ کہ جن لوگوں کی زندگی میں بڑے مقصد ہوتے ہیں، انہیں اپنے کھانے پینے کی خواہشات کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے ایک کھانا کافی ہو جانا چاہیے۔ مثلاً آپ میں سے کچھ لوگ ہاسٹل میں رہ کے پڑھ رہے ہیں، اب ہاسٹل میں رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کھانا ملتا ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھ سکتے ہیں۔ کیا دن تھے گھر میں جب مزے مزے کے کھانے ملتے تھے، ہاں؟ جو دل میں آتا تھا پکاتے تھے، جو دل میں آتا تھا کھاتے تھے، جیسا چاہتے تھے کھاتے تھے۔ زندگی تو وہ تھی، یہ تو قید خانہ ہے، لیکن ہم لوگ ہمیشہ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے، اس نعمت کے بارے میں نہیں سوچتے جو ہمیں تھوڑی سی قربانی کر کے مل رہی ہوتی ہے۔ ہم گھر میں کھانے تو کھاتے تھے، لیکن تعلیم تو نہیں مل رہی تھی نا۔ اب بھی بہت سے لوگ گھروں میں بیٹھ کے خوب کھانے پکا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، لیکن اس چیز سے محروم ہے۔ اب ان دونوں کو کمپیئر کر لیجئے، کھانوں کا کیا ہے؟ واپس جائیں گے پھر کھا لیں گے، یا چلیے ہاسٹل کی مثال نہ صحیح، جو دوسرے لوگ ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ خواتین ہیں، اور خواتین ہونے کے ناطے آپ کو بھی ایک شوق رہا ہوگا پکانے کا اور کھانے اور کھلانے کا۔ اب ظاہر ہے کہ جب دن کے 6 گھنٹے یہاں گزرے تو پھر وہ شوق تو پورے نہیں ہو سکتے، اس پہ تو اثر پڑے گا، گھر والوں کو بھی پڑے گا اور آپ پر بھی پڑے گا، اور نتیجہ آپ کی صحت کمزور ہوگی، پھر آپ بیٹھے بیٹھے اندر اندر کبھی روئیں گے، کتنے مظلوم ہیں ہم، پڑھ پڑھ کے الگ کمزوری لاحق ہو گئی ہے، اور کئی دنوں سے گرم اور مزے کا اور اپنے ہاتھ کا کھانا نہیں ملا۔ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ولی اللہ ہو کہ جس کو اپنی اس مظلومیت کا ترس نہ آیا ہو کہ ہمارے کھانے میں کمی ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب بھی ہوتا تو یہی ہے نا کہ جب اتنی مصروفیت ہوتی ہے، صبح آتے وقت ناشتہ نہیں کر پاتے کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا نا۔ اچھا، واپس جا کر دیر ہو چکی ہوتی، کھانا ٹھنڈا ہو چکا ہوتا یا پکانا پڑتا ہے، باقی کام تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ متاثر تو یہی رخ ہوا ہے نا زندگی کا. یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ روح کی غذا اتنی مل جاتی ہے کہ وہ دوسری چیز کی اتنی طلب نہیں رہتی. نہیں, ان لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے جو واقعی روح کی غذا کو ایک ٹونک سمجھے. جب انسان ویسے اندر سے اسٹرانگ ہوتا ہے تو دوسری چیزوں کی اتنی طلب نہیں رہتی, لیکن جب تک وہ ٹونک اندر جا نہ رہا ہو تو پھر دوسری چیزوں سے نظر ہٹتی نہیں. دل بھرا ہوا بھی ہو تو نظر کی لالچ ختم نہیں ہوتی نا, حرص ختم نہیں ہوتی. وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے کی اور ترس کھانے کی خود پر عادت ختم نہیں ہوتی. بعض اوقات گھر والے احساس دلاتے رہتے ہیں, بعض اوقات کچھ اور لوگ کہتے رہتے ہیں, بعض اوقات شیطان بھی خیال دلوانے لگتا ہے اور آپ خود بھی سوچنے لگتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے کھانے پینے کو ترجیح دی اور اس چیز کو زندگی کا مقصد بنایا. وہ کھانے کے لیے جینا چاہتے تھے, جینے کے لیے نہیں کھانا چاہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے کام کے لیے پیدا کیا تھا. کس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے, سب دنیا والوں پر فضیلت دی, تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا. اللہ تعالیٰ کا کسی گروہ پر سب سے بڑا احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ کہ اس کو اپنے کام کے لیے چن لے, اپنے دین کے لیے چن لے. اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. حوصلہ نام نے دیکھا ہوگا, لوگ اس پر بہت فخر کرتے ہیں, میں ورلڈ بینک کے لیے چنی گئی, میں فلاں جگہ کے لیے سلیکٹ ہو گئی. لوگ اس پر فخر کرتے ہیں, میری بیٹی وائٹ ہاؤس میں جاب کرتی ہے. ہم مسلمانوں کے لیے فخر کی یہی باتیں رہ گئی ہیں نا, کہ کسی بڑی سے بڑی جگہ پر نوکری کرنا. لیکن اللہ کے دین کے کام کے لیے چنا جانا, کہ اللہ ہم سے اپنے بندوں کی ہدایت کا کام لے, جس کے لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا, اس پر کس کو فخر ہے؟ اس کو کون عزت کی بات سمجھتا ہے؟ اس کو کون اہمیت دیتا ہے؟ اس کی کہاں وقت ہے ہمارے ہاں؟ بلکہ الٹا کوستے رہتے ہیں کہ کس چکر میں پڑ گئے ہو, یا کیوں مولوی بننے جا رہے ہو, کہ دماغ خراب ہو گیا ہے, اچھے بھلے کام چھوڑ دیے, اچھی بھلی نوکریاں چھوڑ دی, یہ تو کوئی اور لوگ ہی کر لیتے. تم اتنے ٹیلنٹڈ, تم اس کام کے لیے تھوڑی تھے, تم تو اور کاموں کے لیے تھے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل کو کہا, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, میں نے تمہیں پورے جہان والوں پر چن لیا. ان کے بعد امت مسلمہ ہم چنے گئے ہیں. كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, ہم نے تم کو امت وسط بنایا, بہترین امت بنایا, تاکہ تم تمام انسانیت پر حق کا پیغام رکھو, حق کے گواہ بنو. جب اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑے کام دینے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی. بولا بتائیے کہ دنیا قربانی کے بغیر ملی کبھی؟ تو آخرت قربانی کے بغیر کیسے مل سکتی؟ اور آخرت کے بڑے درجے قربانی کیے بغیر کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ دنیا کمانے کے لیے تو آپ نے اپنی نیند بھی چھوڑی, آرام چھوڑا, مال لگایا, کیا کچھ نہیں لگایا. تو جب بھی جا کے اتنی ملی جو قسمت میں تھی. لیکن جنت کے بارے میں ہم سب کا خیال یہی ہے کہ وہ بغیر کسی کوشش کے بھی مل جاتی ہوتی. حالانکہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. ایسی قیمتی جگہ کہ دنیا بھر کا مال دے کر بھی وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں لے سکتے آپ. ہاں عمل ہو تو پھر دروازہ کھلا ہے آپ کے لیے, ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس انعام کو محسوس ہی نہیں کرتے, ہم اس انعام کی قدر ہی نہیں کرتے. ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے کیا رہا ہے, ہم سے کون سا کام لینا چاہ رہا ہے. کہ جب تک نعمت کی قدر نہ ہو, نعمت کا احساس نہ ہو, اس وقت تک چھٹتی ہوئی دنیا پہ روتے ہی رہتے ہیں انسان. پھر اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتے رہتے ہیں، ترس ہی کھاتے رہتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ لن نصبر علی طعام واحد. یہ کیا صحرا نوردی کرو، دن رات ایکسرسائزز کرو، اصل من و سلوا کھا کے گزارا کرو؟ نہیں، ہم کو تو رنگین زندگی چاہیے، کھانے پینے والی. ہم کو تو ساگ چاہیے، کھیرا چاہیے، سیلڈ چاہیے، لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، دال چاہیے، ہمیں حلیم پکانا ہے، ہمیں تڑکا لگانا ہے، چاٹ بنانی ہے، مسالے والے کھانے کھانے ہیں. ہم ایسے ہی تھوڑے ابلے ہوئے اور سیدھا سادہ کھا کے گزارا تھوڑی کریں گے. شادیوں کو جو بندش ہوئی تھی تو دیکھیے حالات کیا ہوئے، کیا ریئیکشن تھا لوگوں کا، اور کتنا برا سمجھا جاتا ہے. ایک کھانا اگر پکا ہو تو اس کو عزت کے خلاف سمجھا جاتا ہے. آج میں صبح اخبار میں دیکھ رہی تھی، کسی کنٹری میں تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم پورا سال بھوک کاٹتے، سال میں دو تین دعوتیں کرنے کے لیے، اور ہر دعوت کے موقع پر کوئی نہ کوئی گھر کا زیور بکتا، اور اس کے علاوہ جب تک سات ڈشز دعوت میں نہ ہوتی تو دعوت مکمل نہ ہوتی. یہ ہماری قوم کی پرائرٹیز ہیں. میں سوچنے لگی کہ آخر ایسا ہم کیوں کرتے ہیں کہ سال بھر بچوں کو غذائیت سے محروم رکھیں، ان کو نہ دودھ پینے کو دیں، نہ ان کو کھانے کو دیں، کہ سال میں تین چار دعوتیں کرنا ہے جس میں نام بنے گا، اور جس میں ایک مقام بنے گا، اور جس سے ہم دوسروں کو ایک جھانک بٹھا سکیں گے کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں. ہماری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ مہمان کی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی تکریم کرنا، یہ سب چیزیں درست ہیں، ہونا چاہیے حسب ضرورت حسب حیثیت، لیکن کیا عزت صرف کھلا کر ہی ہوتی؟ اور پھر کھلانے میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کا دل کتنا خوش ہو رہا ہے، اس میں بھی یہ ہوتا کہ ہمارا دل کتنا خوش ہوگا تعریفیں سن سن کر، کہ ہمارا نام کتنا بنے گا، ہمیں کیا مقام ملے گا. کھلانے کے پیچھے بھی نیت کچھ اور ہوتی، نیت سیلف پروجیکشن ہوتی ہے بچاؤ کا، اپنی بڑائی منوانا مقصود ہوتی. اجر اور ثواب تو اس وقت ہے جب آپ کو دوسرے کی کیئر اور دوسرے کا خیال ہو، دوسرے کا احساس ہو. یعنی اگر ایک شخص اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے تو وہ آخرت پر ایمان لانے کا اظہار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. وہ تو ایمان کا حصہ ہے مہمان کی عزت کرنا، لیکن دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا، اپنی بڑائی جتانا، شو آف کرنا، یہ کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ایمان کے منافی ہے. اگر صرف اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے مہمان کو زیادہ کھلا رہے ہیں تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی بھی کوشش کی، فاستبدلوا من الذی هو ادنى بالذی هو خیر. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ایسے ہی چاہتے. کہا پھر جاؤ بستیوں میں گھومو پھرو اور ڈھونڈ لو جو کچھ کھانا چاہتے. اب آپ دیکھیں آیت ایک ہی چل رہی ہے، کھانے پینے میں لگ گئے، خواہش پرستی میں لگ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. جب انسان خواہشات کے لیے جیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں پورے ہوتے. مثلاً کھانے ہی کی بات لیجئے کہ بہت سی خواتین پکانے میں اتنا وقت لے لیتی ہیں کہ پھر ان کی نماز کے لیے وقت نہیں بچتا، نماز میں تاخیر ہو جاتی. اب اللہ کے حکم کا ہوگا نا انکار؟ بسا اوقات تھک جاتے ہیں، بسا اوقات پکانے کے بعد اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ پھر سستی ہو جاتی، پھر نماز میں دل نہیں لگتا. بسا اوقات اس بسیار خوری کی وجہ سے ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر عبادت دوبھر ہو جاتی. پھر جب انسان صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جیتا ہے تو اسے مما رزقناہم ینفقون پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملتا. وہ صرف اپنے لیے جیتا ہے, دوسرے کے لیے خرچ نہیں کر سکتا. تو اس طرح ایک خواہش کے پیچھے پڑ کر انسان اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات کو چھوڑ بیٹھتا ہے. اور پھر ایسے لوگ بھی برے لگنے لگتے ہیں جو نصیحت کریں کہ ایسا مت کرو. اور بنی اسرائیل کی ڈٹائی تو اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے ان لوگوں کو ٹھکانے لگا دیے جو انہیں نصیحت بھی کرتے تھے یا منع بھی کرتے تھے. ذالک بما عصوا, ذالک بما عصوا, اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. وکانو یعتدون, اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے نافرمانیوں, کسی حد سے نہیں رکتے تھے. بعض اوقات جب لوگ بہت شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں, تو کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے جو دیا اسے خرچ کرو. تو یہ تو نہیں کہا کہ صرف اپنے ہی اوپر ہی خرچ کرو, یہ قرضہ لے کے خرچ کرو. اظہار نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کو استعمال کیا جائے, اس کو بخل نہ کیا جائے, اسے رکھ نہ دیا جائے, اس کو چھپایا نہ جائے. اور کفران نعمت یہ ہے کہ نعمت ملی بھی ہو تو ہر وقت ناشکری بولی جائے, کہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, ہونے کے باوجود رونا روتے رہے انسان. ان کا سوال ہے, اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ سے جو بھی ہمیں ملا ہے اس پر صبر شکر کرنا چاہیے اور زیادہ نعمتوں کے لیے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. نہیں, دعائیں مانگنی چاہیے, لیکن صرف دنیا ہی نہیں مانگنی چاہیے, کیونکہ دعاؤں کے لیے بھی وقت محدود ہوتا ہے نا. اور اگر وہ سارا وقت صرف دنیا ہی مانگتے ہوئے گزر گیا تو آخرت کب مانگے گی؟ نعمت کے لیے دعا کرنا درست ہے, لیکن اپنے مقصد کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنے اس کی تمنا رکھنا درست نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. مسلمان ہونے کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھنا, روزہ رکھ لینا, چند رچولز پورے کر لینا. یہ کبھی ہم نے مقصد سمجھا کہ اللہ نے ہم کو پیغمبروں کے بعد پیدا کیا, جو کام اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے دیا اب وہ ہم سے لینا چاہتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ مقصد جانتے ہیں اپنی زندگی کا؟ کسی بھی سڑک پہ جاتے ہوئے شخص کو روک کے پوچھے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو کہہ رہے تم کیا کہہ رہے ہو, زندگی کا وہ مقصد بھی ہوتا ہے. زندگی تو اس لیے کہ بس مل گئی, اسے گزارنا ہے, گزار رہے ہیں. کیا ہم اسی لیے نہیں اٹھتے بیٹھتے جیتے سوتے جاگتے کہ بس وقت آ رہا ہے اس کو بس استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارا دل چاہتا ہے؟ کیا واقعی ہم کسی مقصد کے لیے جی رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی مقصد کے لیے جی رہے ہیں؟ کیا ہمارے عوام کی بھیڑ کسی مقصد کے لیے اکٹھی ہے؟ یہ باتیں بھی انوکھی لگتی ہیں نا, عجیب لگتی ہیں, یہ کیا باتیں ہیں؟ خواتین میں ٹائم کل کرنا ایک بہت کامن سا مشغلہ ہے نا, وقت گزارنے کے لیے. کبھی کوئی کورس شروع کر دیا, کبھی کوئی شغل اختیار کر لیا. اصل میں جیسے سفر کرتے ہیں نا, تو اگر آپ کے سامنے بتا رہے تو کہاں تک جانا ہے, پھر تو آپ سٹریٹ جائیں گے اور ختم کریں گے اپنا کام. لیکن اگر پتہ ہی نہ, ایسے ہی گاڑی لے کے گھر سے نکلے تو کبھی کسی گلی میں مڑ جائیں گے, کبھی کسی طرف چل پڑیں گے. جیسے ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں بچپن میں کہ آپ کو بڑے ہو کے کیا کرنا ہے, تو ایک میٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے ہماری کہ ان کو کمانے کے لیے کس فیلڈ میں بھیجنا ہے جہاں زیادہ سے زیادہ کما سکے. اس سے آگے کہ ایک مسلمان مثلاً اگر ڈاکٹر بھی بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, کچھ بھی بنتا ہے, تو اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا. یہ صرف زندگی کاٹنے کے لیے نہیں, اس کو یہ سب کچھ بننا. اس کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں دینا تھا عقل دے کے کہ ان سب چیزوں کو استعمال کرو اور بہتر طریقے پر استعمال کرو, اور پھر اس کے بعد امت مسلمہ سے اگر ہمیں بنایا تو اس مقصد کو سامنے رکھ کر ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے. ایک مسلمان انجینئر اور ایک نان مسلم انجینئر میں فرق ہونا چاہیے, لیکن افسوس یہ کہ جو ایک مسلمان انجینئر کو کرنا چاہیے وہ ایک نان مسلم انجینئر کر رہا ہے, اور مسلمان جو ہے وہ صرف پیسے کمانے کی مشین بن چکا ہے, صرف اپنی دنیا کے لیے جی رہا ہے. اس کے سامنے کوئی پرپز آف لائف نہیں ہے, وہ کسی بڑی سوچ کے ساتھ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم سوچ سے خالی ہو گئے ہیں, اللہ نے جو عقل دی تھی اس کو استعمال نہیں کر رہے. اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت مسلط کی تھی, آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس عزت اور سربلندی ہے؟ امت مسلمہ کو کس قدر عزت نصیب ہے؟ آج امت مسلمہ قرضے دینے والوں میں سے ہے یا قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات کیوں بتا رہے ہیں، کیوں پڑھا رہے ہیں، اور پہلے ہی سپارے میں یہ سب کچھ کیوں آنے لگ گیا؟ کہ ہم ان کو دیکھ کر ان کے آئینے میں خود کو دیکھیں، اپنے حالات پر غور کریں، اپنی پستی اور بدحالی کی وجوہات معلوم کریں، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اور ذلت پائی تھی ان چیزوں کو چھوڑ دیں. جو قومیں اللہ پر ایمان رکھتی ہیں اور پھر عمل اس کے مطابق نہیں کرتی، ان کا پھر یہی حال ہوا کرتا ہے. تو ذلت و مسکنت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر ایک، جیسے پچھلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خواہشات بھری زندگی چھوڑ کر پرعزم مجاہدانہ زندگی اختیار کریں، اپنے نفس کے بندے بن کر نہ رہ جائیں، صرف کھانے پینے کے لیے نہ جیئیں بلکہ اعلی مقاصد کے لیے جیئیں. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں. اب انبیاء تو نہیں آتے، وہ لوگ تو انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، آج کل آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہر وہ شخص جو قوم کے اندر کسی نیکی بھلائی کا سبق دیتا ہے یا توجہ دلاتا ہے، آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں پچھلے ہی چند سالوں میں. وجہ کچھ بھی صحیح، یعنی ہمارے معاشرے میں عوام کا بھی قتل عام ہے اور ایسے لوگوں کا بھی ہے کہ جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، اور پھر بما اسو اللہ کی نافرمانیاں عام ہیں. وکانو یا تدو، اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جانا، کسی حد پہ نہ رہنا. تو جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی اس وقت تک صحیح معنوں میں عزت اور بلندی حاصل نہیں ہو سکتی. جو قوم کسی اعلی مقصد کے لیے اپنے اندر صبر و استقامت پیدا نہیں کرتی، ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے. بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب ان کی مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہوا تھا. آج امت مسلمہ اگر پستی میں جا رہی ہے، ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالی سے تعلق کو کم کر دیا، ادھر سے منہ موڑ لیا اور صرف دنیا کے ہو کر رہ گئے، دنیا کی محبت میں ڈوب گئے. ہمارا جینا مرنا، اوڑھنا بچھونا، خوشی غم، سب دنیا ہی دنیا ہو کر رہ گئی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلے. تو ہم سب کو انڈیویجولی ایک ایک کر کے اپنے اپنے حال کو بدلنے کی ضرورت ہے، قربانیوں کی ضرورت ہے، دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جینے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.